الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إلى قوله تعالى، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرين اور محترم مفسرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگرچہ میں نے اپنے معمول کے مطابق اپنی آج کی گفتگو کے آغاز میں بھی قرآن حکیم کی بعض آیات کی تلاوت کی ہے، لیکن آج میری گفتگو کا پہلا اور بڑا حصہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے حوالوں یا کسی مذہبی یا جذباتی اپیل سے بالکل خالی ہوں گے. اس لیے کہ یہ دو اہم مسائل جن میں سے ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت زیادہ علمی نوعیت کی ہے، کہ جینیسس آف پاکستان، پاکستان کے قیام میں، اس کے وجود میں آنے میں دین و مذہب کو کسی عامل کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں. کہا جا سکتا ہے کہ یہ اکیڈمک ایشو ہے، اب یہ مورخ کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نقطہ نظر سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح دوسرا ایشو جو بالکل پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، کہ جو پاکستان موجود ہے اس کے استحکام کے لیے کون کون سی بنیادیں ہمارے پاس ہیں کہ جن کو اگر ہم تقویت پہنچائیں تو یہ مستحکم ہو، مضبوط ہو. ان دونوں ایشوز پر میری گفتگو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خالص آبجیکٹو، قطعاً غیر جذباتی، کولڈ لاجیکل انالیسس کے ساتھ ہوگی. میں نے چاہتا کہ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو نعرے بازی کا انداز اختیار کیا جاتا رہا ہے اسی کو یہاں دہرایا جائے. ظاہر بات ہے کہ یہ فورم در حقیقت اس طرح کے طرز کلام اور گفتگو سے مناسبت بھی نہیں رکھتا. دیکھیے، اسلام اور پاکستان کا بنیادی طور پر اور قیام پاکستان کے ضمن میں کیا ربط اور تعلق ہے یا نہیں ہے. اب اس میں ایک طرف تو یاد کیجئے وہ بھی جو نعرے لگے تحریک پاکستان کے دوران میں، لیکن اس کا زیادہ حوالہ نہیں دینا چاہتا. قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہماری مذہبی جماعتیں سیاست کے میدان میں آئیں، ان کے پاس ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی اپیل اور سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہذا ہمیں غور کیے جائے تاکہ ہم برقرار اقتدار آئیں تو یہاں اسلام کو نافذ کریں. لہذا ممبر و محراب سے اور جلسوں کے پلیٹ فارم سے بھی یہ نعرہ بہت زوردار انداز میں لگتا رہا. پھر 11 برس اس ملک میں ایسے آئے جس میں یہ نعرہ ایوان صدر اور ایوان حکومت سے لگا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے پی ایم اے کی تحریک جو بعد میں بپتسمہ دے کر نظام مصطفیٰ تحریک بنا دی گئی تھی، اس کو ہائی جیک کیا اور یہ نعرہ وہ خود لے کر اور ایوان صدارت میں براجمان ہو گئے. تو 11 سال تک یہ ایوان حکومت سے ایوان صدر سے نعرہ لگا. اور اس درجے لگا کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے حساس لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی اور ایک طرح کا نوزیا کا محسوس ہونے لگا. یہ کیا ایک نعرہ ہے جس کے اندر کوئی معنویت نہیں, نہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں, لیکن ایک نعرہ ہے کہ لگ رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈسکارڈنٹ نوٹ جو آیا تھا وہ سید حسین شہید سہروردی صاحب کی طرف سے تھا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک پاکستان خالص معاشی عوامل پر تھی, اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. سہروردی صاحب ایک نوعیت کے کچھ کنٹروورشیل سی شخصیت بن گئے تھے, لہذا ان کی بات کو اگر نظر انداز بھی کیا جائے تو جناب نور الامین کی بھی یہی بات آئی. اردو ڈائجسٹ میں ایک بڑے مفصل ان کے انٹرویو کے اندر ان چوروں میں بھی یہی بات کہی کہ یہ خالص ایک معاشی مسئلہ تھا. اب یہ دونوں لوگ غیر بات تحریک پاکستان کے کارکنوں ہی ملے, رہنماؤں میں سے تھے, قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. پھر مغربی پاکستان سے دو آوازیں سننے میں آئی اور یہ ان دو لیڈروں کی طرف سے تھی کہ جو اس وقت جبکہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں یقیناً بزرگوں میں شمار ان کا ہوتا تھا, لیکن یہ کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ قائد اعظم کے نوجوان ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. پہلے میاں ممتاز مولانا صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا, سیاسی تحریک تھی, سبین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد سردار ڈاکٹر حیات خان صاحب نے تو بہت ہی کھل کر یہ کہا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ تو چند چھوکروں نے, کچھ لڑکوں نے, کچھ نوجوانوں نے نعرہ ایجاد کر لیا تھا, یہ کوئی سیریس بات تھی نہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے میں کتاب لکھی جسٹس مرید صاحب نے, فرام جنا ٹو ضیاء, اور قائد اعظم کے 11 اگست 1947 کے اسی خطے پر مورچہ لگایا. پھر یہ کہ ابھی کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو انہیں بھی وہی خطرہ یاد تھا قائد اعظم کا, انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا. جو بھی بات کرتا ہے کاغذ کی ہے تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور کوئی صاحب آ رہے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت یہ دوبارہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جب گرم ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خالص ڈسپیشنیٹلی غیر جذباتی انداز میں, زیادہ سے زیادہ معروضی, ممکنہ حد تک معروضی انداز میں سمجھے کہ حقیقت کیا ہے. میں نے اس مسئلے کو ریزالو کیا ہے اور میں اس کو تین مختلف لیولز کے حوالے سے بیان کرتا ہوں, اور اس کی مثال یہ ہے کہ پانی جو مبدا حیات ہے, قرآن مجید کہتا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي, پانی جو ہے زندگی کا, حیات کا مبدا ہے. اور اس کی تین سطحیں ہمارے ہاں ہیں اس دنیا میں, ایک سطح زمین پر دریا بہ رہا ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے پانی بہ رہا ہے, ایک ذرا سب سوائل واٹر ہے, وہ ذرا 30, 40, 50, 60, 70 فٹ سے زمانہ قدیم سے کنوؤں کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جاتا تھا, اس کے بعد پھر یہ کہ ہینڈ پمپ کے ذریعے سے وہی پانی نکلتا تھا. اور ایک پانی ہم لاتے ہیں 300, 400, 500 فٹ نیچے ٹیوب ویلز کو گہرائی میں لے جا کر بڑے شہروں میں ڈرنکنگ واٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے نہایت صاف شفاف پانی. بالکل اسی طرح اس مسئلے کے تین لیول ہیں. پہلا لیول یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, یہ بات میرے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی شخص ڈٹائی کے اوپر آمادہ ہو جائے تو بات دوسری ہے, ورنہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ دو ملک دنیا میں ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اگر کہ اسرائیل کے بارے میں میرے نزدیک رائے غلط ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح. وہ نعرہ چاہے چھوکروں نے ایجاد کیا تھا اور چاہے بزرگوں نے, اگر وہ نہ لگتا اور اگر مشائخ اور علماء کرام میدان میں نہ آتے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید کے لیے, تو 1947 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی, جس کے نتیجے میں پاکستان کو وجود میں آیا. میرے نزدیک اس پر وقت ضائع کرنے کی بات نہیں ہے, جو اس معاملے میں اڑے تھے اس سے گفتگو جو ہے نہ حاصل. پہلی بات یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. البتہ اب ذرا آئیے سب سوائل واٹر کے لیول پر, اب کوشچن یہ پوز کیجئے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا, اصل موٹیویشن کیا تھا, کیا وہ مذہبی تھی؟ یہ سطح ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذرا سٹک کر غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ خلاف رائے کی گنجائش ہے. اور آپ کے فکر حضرات کے علم میں نہیں ہے اور پہلی دفعہ آئے تھا تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ مولوی قسم کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا. اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑی شکل میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے. تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہرگز مشتمل نہیں تھی, بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ پریکٹسنگ مسلم لیگ نہیں تھے. ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے, جو بھی حقائق ہیں انہیں مانا جائے, مگر اس صدی کے بعد بھی ہمارے اندر یہ ضرورت نہ ہو اور ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہ ہو کہ حقائق کو ہم بیان کر سکے, فیس کر سکے, تو پھر بڑی مایوس کن بات ہوگی. یقیناً وہ مذہبی لوگ نہیں تھے, اس لیے کہ مذہبی کی اپنی ایک کنوٹیشن ہے. ہم کسے کہتے ہیں مذہبی؟ سوم کلاس کا پابند ہو, اس کی ایک مذاقت ہوتی ہے, اس کو نظر آتا ہے کہ شاعر اسلام سے اس کا ایک تعلق ہے, یہ مذہبی آدمی. اسی طرح صداقت, دیانت اور کردار کی قوت یہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ تو یہ کہ غیر مسلموں میں کسی موسموں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. مذہبیت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت ان چیزوں سے عبارت نہیں ہے. اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ تحریک پاکستان کی جو اس کی اصل قیادت تھی, اس لیے کہ علماء اور مشائخ سپورٹرز کی حیثیت رکھتے تھے, اصل قیادت مسلم لیگ کی ان پر مشتمل نہیں تھی, اور وہ لوگ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. لیکن اب اگر اتر کر سوچا جائے کہ کیا وہ مسئلہ سیاسی تھا, تو یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی مسئلہ جن صوبے مسلمان اکثریت میں تھے ان کی سیاست کے تقاضے کچھ اور تھے, جہاں اقلیت میں تھے اس کے تقاضے کچھ اور تھے. معاشی مسئلہ بھی اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کا ایک جیسا تھا, وہ بھی ایک مسئلہ تھا, لیکن یہ کہ اصل موٹیویشن اس کی نہیں تھی, ثقافتی بھی نہیں تھا, نشانی بھی نہیں تھا, بلکہ ان سب کو جمع کرے تو ایک قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا. اگر اس خوف کو کہا جائے گا کہ یہ منفی جذبہ ہے, لیکن بہرحال دنیا میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بڑے کام خوف کے تحت ہوتے ہیں. کسی سب کو ایسا محسوس ہو کہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہوا, میری اتنی جان بچانا ممکن نہیں ہے, پھر جو اس کے اندر قوت آتی ہے دو چار کو مار کر مرتا ہے, تو اسی طرح کا انداز جو ہے وہ ہو جاتا ہے خوف کے جذبے کے تحت. بلی کو بھی آپ کارنر کریں تو وہ انسان پر ڈپکتی ہے, اگر اسے معلوم ہو جائے کہ بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہا. یہ چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف تھا کہ وہ ہم سے انصاف نہیں کرے گی, ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی, معاشی اعتبار سے بھی ہمارے مذہب کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی. شبھی اور سنکن کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی. آپ کو معلوم ہے مواد کے علاقے میں بڑے پیمانے پر, راجستھان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی تھی, وہ سارے شواہد سامنے تھے. اور اس وقت اردو ہندی بھی آپس میں ٹکرا گئی تھی, یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے, اس لیے کہ وہ کم سے کم یہ استعمالی ہندوستان کے اندر یہ زبانیں مسلمانوں کی اردو اور ہندوؤں کی ہندی, یہ آپس میں بحث میں اردو ہندی چل رہی تھی. تو ہر اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, یہاں تک کہ مذہبی اعتبار سے بھی اندیشہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ انتقام لیں گے, اس لیے کہ ہم نے ہزار سال ان پر حکومت کی ہے, کہیں 800 برس, کہیں 600 برس, کہیں 1000 برس. اب ظاہر بات ہے ہمارے حکمران جو رہے وہ اچھے لوگ بھی تھے, ان میں لیکن برے بھی تھے. عام طور پر ملوکیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے. اب اس کے جو انتقامی جذبات ہیں قوم کے اندر جو ہے وہ گویا کہ اندر جوش مار رہے ہیں, تو اس کا اندازہ ہو رہا تھا اور ہر مسلمان کو ہو رہا تھا, اپنی پوری زندگی کے مختلف ادوار میں ہو رہا تھا کہ ہندو کے جذبات کیا ہیں. میں صرف حوالہ دے دوں یہاں پر کہ ہندوؤں کے جذبات کیا تھے. جس کو ہر سال محسوس کر رہا ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ 1977 میں سکوت ڈھاکہ کے بعد جو اندرا گاندھی نے الفاظ کہے, وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ. اور یہ کون ہے؟ موتی لال نہرو کی پوتی ہے, جواہر لال کی بیٹی ہے. اس سے زیادہ لبرل خاندان پورے ہندوستان میں ہندوؤں میں ہونا ممکن نہیں تھا. یہ مذہبی لوگ نہیں تھے. موتی لال کا اپنا کہنا ہے, زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں, رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں, ہاں عقیدے کے اعتبار سے میں ہندو ہوں. ان کا اپنا یہ تکلیف, اس کی اپنی بیان کرنا ہے موتی لال کی. لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ سردار پٹیل کے دل میں کیا تھا, یا اور جو ان کے مونجے یا ساورکر, ان کے دلوں میں کیا کچھ تھا, اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جبکہ موتی لال کی پوتی یہ کہہ رہی ہے وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز کے پیچھے. تو تو یہ خوف جو ہے وہمی نہیں تھا, حقیقی خوف. اس خوف نے جو ہے پاکستان کے لیے اصل جذبہ محرک فراہم کیا. لیکن اب آئیے آگے, وہ آخری سطح جو ہے بہت گہری, سب سے نیچے جا کر اب کوشچن یہ آئے گا کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی. کیا یہ قوم, چھوٹی قوم, کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں تھی. ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر تمام بنیادی نسلیں موجود تھیں. آپ کو معلوم ہے ڈریوڈین, ہم پورے جنوبی ہند میں, یہ دراوڑی مسلمان ہے, تامل ناڈو کے علاقے کے لوگ, کرناٹک کے علاقے کے لوگ, آج بھی برہمی جو ہے پاکستان میں وہ ڈریوڈین سے, پھر آریائی, یہ تمام ہندو جو یہاں پر کنورٹ ہوئے کون تھے, آریائی سے, پھر سینٹس آئے ہوئے ہیں, سید آ گئے ہیں, قریشی اور فلاں اور فلاں اور علوی اور عثمانی اور یہ سب ہیں, فاروقی کون ہے, پھر جیتی, اسی طرح منگولائٹ جیسے ترک, افغان, مغل, جو بھی آئے, تو یہ تو کوئی نسل سے ایک چیز نہیں, بلکہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ نسلوں کا حلیم ہے. ایک تو آپ کھچڑی کہتے ہیں نا, نسلوں کی کھچڑی, کھچڑی نہیں حلیم, اس لیے کہ سید جو آ گئے تو وہ تو ووٹ کے حق میں سید جو ہے ذرا خوش ہو رہے ہیں, سید قاسم محمود تھا, تو بہرحال یہ حلیم تھا قومیتوں کا, نسلوں کا, اس اعتبار سے کسی نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد لسانی قومیت, وہ بھی ایک زبان نہیں تھی, پشتو, بلوچی, پنجابی اور بنگلہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ پورا ہندوستان اس میں تو تامل ناڈو میں شامل ہے, کنڑی ہے, ملیالم ہے, سب زبانیں ہیں جو بولی جاتی, زبان کے اعتبار سے تو یہ قوم نہیں تھی. اچھا, ثقافت بھی ایک نہیں تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان عورت پختون یا بلوچ اس کا لباس, اور ایک بنگالی عورت مسلمان کا لباس, زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بلوچ اور پختون یہ کہے گی عورت یہ ننگی ہے تو لباس پہنا ہوئی نہیں. پھر ایٹنگ ہیبٹ, ہمارے بنگالی بھائی جو ہے وہ ماچ بھات جس شوق سے کھاتے تھے, وہ ہمارے لیے تو چاہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہو بدبو کے, لیکن ان کے لیے تو اس کے لیے لذت ہی لذت تھی. کوئی اور شے جو دنیا میں قومیت کی بنیاد ہوتی ہے نہیں تھی, سوائے ایک قدر مشترک کے, اور وہ یہ کہ دین ہمارا ایک تھا. لہذا فائنل انالیسس میں بالکل صاف شفاف پانی پر جب ہم آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کس نے کیا کہا, کس نے کیا نہیں کہا, کس نے نعرہ لگایا, کس نے نہیں لگایا, چھوڑ دیجیے ساری بحث کو. یہ انالیسس جو ہے یہ صرف آبجیکٹو انالیسس ہے. آپ بتائیں کس طریقے سے پاکستان قائم ہوا, تو اس کی بنیاد سوائے دین و مذہب سے کوئی نہیں بنتی. اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے. ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجیے جو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان غلط بنا اسے ختم ہو جانا چاہیے. ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کچھ اہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے. یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں پاکستان میں. مگر میں ان سے اس پر بحث نہیں کرتا, ان سے تو گفتگو ہوگی تو پھر اس کے سگرا کبرا مختلف ہوں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اب اسے مضبوط اور مستحکم رہنا چاہیے, اور ظاہر بات ہے خالص پریگمیٹک معاملہ ہے, میں یہی رہتا ہوں, آپ یہی رہتے ہیں, میری اولاد کا مستقبل اسی بیچ سے وابستہ ہے, آپ کی اولاد کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے, یہ کشتی چلتی ہے, تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں, یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں, اس کو اگر عزت وقار حاصل ہوتا ہے دنیا میں تو وہ عزت اور وقار ہمارے حصے میں آتا ہے. اگر ہمارے پاسپورٹ کی جو توہین و تسلیم دنیا میں ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے, اور وہ تلاشی کا توہین و تسلیم صرف ہماری ہے, پاسپورٹ کی نہیں, پاکستان کی نہیں, ہماری ہے. اس اعتبار سے یہ خالص پریکٹیکل مسئلہ ہے. وہ جینیسس آف پاکستان میں نے کیا تھا, اسے مستقبل کے مورٹس کے ہم حوالے کر بھی سکتے ہیں, لیکن اس مسئلے کو تو نہیں کر سکتے, یہ تو ہمارے سامنے کا مسئلہ ہے. اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملکوں کو اس سے کہا, اور ملک کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان جس کا ایک جغرافیہ ہے, اس کی حدیں ہیں, اس کے استحکام کے لیے ہم دیکھیں کہ جو دنیا میں عام طور پر عوامل ہوتے ہیں ملکوں کو مستحکم کرنے والے, وہ کون کون سے ہیں, آیا وہ ہمیں حاصل ہے یا نہیں. یہاں بھی پھر میں کروں گا بالکل اولڈ انالیسس, غیر جذباتی. ایک عامل ہوتا ہے خالص تاریخی عامل, ہسٹوریکل فیکٹر, کہ جب سے انسانی تاریخ ہے چین کے نام سے ایک ملک ہے, اس کی حدود تقریباً معین ہے, مصر کے نام سے ایک ملک ہے, اس کی حدود تقریباً معین ہے. تو ان دونوں ملکوں کو اور بہت سے ملکوں کو ایک طرح کا ہسٹوریکل فیکٹر کی انہیں حاصل ہوتی ہے, چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ قریب میں چین کے بہت بڑے علاقے پر کافی طویل عرصے تک جاپان قابض رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ چین کا وہ حصہ جاپان بن گیا، وہ چین نہیں رہا، چین رہا، جاپان جاپان رہا، چین کے ایک حصے پر جاپان قابض رہا. یہ ہے کسی ملک کی ہسٹوریکل سینکٹیٹی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ فیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے. 60 سال پہلے اس نام سے کہیں وجود نہیں تھا، کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں، کسی کتاب میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں اس کا ذکر نہیں. یہ خالص حادث. اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، تکلیف سے بات ہے. دیکھیے، دو جرمنی کتنے عرصے تک رہے، کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں چھوڑا، اس جرمنی کا جرمنی. دو یمن کتنے عرصے تک رہے، کسی نے یمن کا نام نہیں چھوڑا، شمالی یمن، جنوبی یمن. دو کوریا، دو ویتنام، کسی نے نام نہیں چھوڑا، کیونکہ نام کی ایک گڈویل ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، ہسٹوریکل اس کی ایک قدر و قیمت ہے. ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ دو حادثہ ہوا، مطلب کہ پاکستان ہم سے آ جانا ہوتا صرف، یہ تھی حادثے والی بات تھی، صدمے والی بات تھی، لیکن صرف اتنا نہیں ہوا، اس نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دیا، ماتھے پر سے لیبل اتارا مشرقی پاکستان کا اور خلیج بنگال میں برس کر دیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی مل کر کوئی کاروبار کریں اور ایک فرم کا نام رکھیں، اگر 20 سال کے بعد وہ علیحدہ ہونے لگے تو اس نام کی بھی ایک قیمت جو ہے وہ آنکی جاتی ہے. اتنے لاکھ میں اپنے حساب میں شمار کرتا ہوں تو یہ نام میرا، تم نئے نام سے کام شروع کرو، ورنہ تم اپنے کھاتے میں ڈالو تو نام دے لو، میں کسی نئے اس نام سے کام شروع کروں. مشرقی پاکستانی بھائیوں نے بس پاکستان کے نام کی یہ قیمت بھی نہیں آتی، دو ٹکے کی قیمت بھی نہیں آتی، اٹھا کر کے بالکل وہ انداز کہ میں باز آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا. رد عامی سے تو یہ انتہا تھی کہ ڈاکٹر کمال حسین نے کہا تھا کہ اگر سے دنیا میں ہم، اس وقت اس نے شاید غلط کہا تھا لیکن الفاظ اس کے یہی تھے کہ مسلم آبادی کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن وی وونٹ لائک ٹو کال دیٹ بنگلہ دیش شوڈ بی کالڈ اے مسلم کنٹری، وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری. اس طرح کے مدعے میں، حالانکہ 1906 میں مسلم لیگ وہی بنی تھی. تو یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے کہ ہسٹوریکل سینچری ہمیں حاصل نہیں. آگے آئیے، دوسرا فیکٹر ہے جغرافیائی. کسی ملک کی اگر حدود جو ہے وہ نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں تو اسے ایک تحفظ حاصل ہوتا. اب آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کی اردو کی پہلی کتاب، اس کی پہلی نظم اور پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستا، چومتا ہے تیری پریشانی کو جھک کر آسمان. یہ فصیل ہے، رہی ہے سوائے 1962 کے، یہ جو چین کو وہ اس دور میں آتا جبکہ ٹیکنالوجی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہ بات ہی دوسری ہو گئی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کوئی حملہ آور جو ہے ہندوستان سے نہیں آیا. فصیل ہے، بہت بڑی فصیل ہے. اسی طرح کوئی بڑا دریا آئی ہو، یہ چھوٹی سی بی آر بی کینال بھی جاری، وہ جو اچانک ایک جوش اور جذبے میں بن گئی تھی 1965 میں، اس نے ہمیں جو ہے وہ حفاظت عطا کی ہے. کوئی تو ہو جغرافیائی، کوئی حد بندی ہو، لیکن جو پاکستان ہم نے بنایا تھا، جسے اب کہنا چاہیے پاکستان دیٹ واز، وہ تو جغرافیے کا ایک عجوبہ تھا. دو خطے 1000 miles apart، بیچ میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، جیسے انڈونیشیا کے جزیروں کے مابین ہے، بلکہ یہاں تو ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائش ہی دشمن جو ہے وہ درمیان میں آئی. پھر ذرا یاد کیجیے، مشرقی پاکستان بیچارہ تین طرف سے گھرا ہوا تھا بھارت کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں تھی، نہ کوئی بڑا دریا ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں. اور ویسٹ بنگال سے تو جو پیدی فیلڈز ہیں وہ کنٹینیوس مسلسل چلے جا رہے ہیں. اب آئیے، چلیے اس کو چھوڑ دیجیے، وہ ماضی کی بات ہے. یہ پاکستان جو ہمارا ہے، وٹ ریمینز آف پاکستان، جسے اب ہم ریکنسائل کر چکے ہیں، پاکستان بس یہی ہے. اس پاکستان کو بھی اگر کوئی ہے سرحد کا معاملہ تو وہ نارتھ ویسٹ سے تو ہے، پہاڑ ہے، درے ہے، لیکن پہاڑ ہے. لیکن جو ہماری اصل جو سرحد ہے، جو اندیشے کی جگہ ہے، وہ تو مطلب کہ بھارت کے ساتھ، وہاں کوئی نیچرل بیریئر، کوئی رکاوٹ موجود. پنجاب کے میدان ایسے کاٹے جیسے کیک کاٹا جاتا ہے. آگے کوہستان میں اور سندھ میں چلے جائیے تو سینڈ ڈیونز جو ہیں، ریتوں کے ٹیلے جو ہے، ریت کے ٹیلے، وہ ادھر سے ادھر خود ہی حرکت کر جاتے ہیں، تو آگے وہ کیا لینڈ مارک بنیں گے اور کیا کوئی پروٹیکشن کسی کو دیں گے. تو جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کرنا، ایٹ لیسٹ اگینسٹ بھارت یہ ہمیں سپورٹ نہیں کرنا. اب آئیے ان دونوں چیزوں کی نفی کے بعد ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں انسانی جذبہ. اور انسان کی جو اشرف المخلوقات ہے تو انسانی جذبے کے اندر اگر وہ حقیقی ہو واقعی ہو تو بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ انسانی جذبہ کہ جو کچھ لوگوں کو متحد کر دے, بنیادیں مخصوص بنا دے, اسی کو علامہ ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کیا ہے. عصبیت مضبوط عصبیت ہوگی تو وہ استحکام بھی ہوگا, ترقی بھی ہوگی, مضبوطی بھی ہوگی, دفاع بھی کر سکے گا اپنا. وہ عصبیت ہونی چاہیے. اب عصبیت دو ہی طرح کی, یا قومی عصبیت اور یا کوئی دینی اور مذہبی عصبیت. دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی دنیا کے اندر انسانی جذبے ہیں. اب اس میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں قومیت کا جہاں تک تعلق ہے, آج بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ پوٹنٹ نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل نیشنلزم ہے, جس کی دو بڑی مثالیں دنیا کے سامنے ہیں. جرمنی ایک ملک ہے جو دو دفعہ اس صدی میں تباہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے دوبارہ اس میں کھڑا ہو گیا. اتنی زبردست ری جنریشن کی قوت اس قوم میں کہاں سے آ گئی؟ وہ یہاں سے آئی ہے کہ جرمن نسل کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی جاتی ہے, وی آر اے سپیریئر ریس. یہ جذبہ ہماری نسل. دوسری مثال یہودی ہوتی ہے, یہ اصل میں نسلی مذہب ہے. اور اصل میں اسرائیل ریسسٹ جو ہے اسٹیٹ ہے, اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے صحیح ہے, اسرائیل کے لیے صحیح نہیں ہے. اسرائیل تو در حقیقت زائنزم جو ہے وہ تو ریسسٹ موومنٹ ہے, ایک نسلی تحریک ہے. اور اسرائیل جو ہے ایک نسلی ریاست ہے, وہ تو بدنام ہو گیا تھا ساؤتھ افریقہ, سب سے بڑی ریاست تو یہ ہے جو نسلی کی بنیاد پر تھا. لیکن یہ کہ یہودیوں میں اس نسل کا پیدائش کے بعد سے بچے کے کان میں یہ بات پڑتی ہے, یو آر دی چوزن پیپل آف دی نارتھ, وی آر دی چوزن پیپل آف دی نارتھ. نتیجہ یہ کہ اس نسل کے اندر ان کی اصلیت اتنی مضبوط ہے, کیسے کیسے دور ان پر آئے, بہت سی قوموں پر اگر ویسے کیا اس سے کم تر مصیبتیں آئیں تو وہ نفیاں منفیاں ہو گئی. وہ قوم چلی آ رہی ہے 4000 برس سے چلی آ رہی ہے. حالانکہ جو کچھ کیا تھا بیبیلونیا کے نبوکدنضر نے ان کے ساتھ, کوئی اور قوم ہوتی تو اس کا نام کیا مشکل ہوتا. لاکھوں قتل کیے, لاکھوں کو لے گیا, 100 برس تک کیپٹیوٹی کے اندر پڑے ہوئے. یروشلم میں 2 اینٹیں سالم نہیں رہی, ایک انسان نہیں رہا. پھر کھڑے ہو گئے 150-200 برس کے بعد. پھر سائرس نے جب حملہ کیا ہے عراق پر, اس نے کہا چند اور تم جا کر اپنا دوبارہ آباد کر لو, شہر دوبارہ آباد ہوں گا. پھر جو کچھ رومنس نے ان کے ساتھ کیا, جو کچھ گریکس نے ان کے ساتھ کیا, 70 عیسوی میں جو کہ رومیوں نے کیا ہے, پھر مسمار کیا, سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا. سولومن ٹیمپل تو ختم ہو گیا تھا 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر کے ہاتھوں. وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا وہ بھی ختم گرا پڑا ہے. آج تک تقریباً 2000 برس سے ویسٹ ٹو دی گراؤنڈ پڑا ہوا, ایک دیوار دیے پھرتے ہیں ویلنگ وال, اس سے آ کے کوئی باتوں باتوں کر لیتے ہیں, اللہ کرتا کچھ بھی نہیں. پھر کھڑے ہو گئے 2000 برس تک ڈایا سپورا میں رہے, ادھر ادھر ملک کا چلے جاؤ, بچے سبنے کے بعد ضرور جان سی سمائے, یہ اس ملک کے اندر تم نہیں رہ سکتے. جو موجود ہیں اور آج پھر ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے امریکہ, اس کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. فرنگ کی رگے جا بن جائے یہود میں. جب علامہ اقبال نے یہ مشاہدہ کیا تھا 5-8, اس وقت فرنگ کا لیڈر برطانیہ تھا, آج اس فرنگ کی امامت امریکہ کے پاس ہے. اور یہ دونوں یہودیوں کے زائنزم کے سب سے بڑے آلہ کار وہ یا تو برٹن ہے یا امریکہ ہے, بلکہ امریکہ پہلے. بہرحال یہ کہ ریشیل نیشنلزم آج بھی دنیا کی قوی ترین نیشنلزم ہے. بٹ یہ دو ہے ریش, میں آج کر چکا ہوں, ہم تو نسلوں کی چھتری بھی نہیں بلکہ اس کا حلیم ہے. نسلوں کی بنیاد پر یہاں پاکستان کی اصلیت بھی آ سکتی ہے. نسلی اصلیتیں ہوں گی تو وہ پاکستان کو ڈیوائڈ کریں گی, تقسیم کریں گی, جمع نہیں کریں گی, مضبوط نہیں کریں گی. اب آئیے اگلی ایک اور بہت بڑی جو نیشنلزم دنیا میں اس وقت ہے وہ لنگوسٹک نیشنلزم, زبان. زبان کا اشتراک بہت بڑی شے ہوتی ہے. انسان اپنے جذبات کا جیسا اظہار اپنی زبان میں کر سکتا ہے کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا. آپ کے علم ہے کہ عربوں نے کولونیل رول سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ لنگوسٹک نیشنلزم عرب نیشنلزم بیسڈ آن لینگویج, وہ نسل پر نہیں ہے. نسلیں تو بے شمار ہیں, ان کی بربر نسل علیحدہ ہے اور جو بھی سیمیٹک نسل ہے وہ علیحدہ تھی, نسل تو بے شمار ہے. مذہب بھی بہت سے ہیں. آج بھی معلوم ہے صدام حسین کا رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ عیسائی ہے. اس عربزم جس کا نام تھا العروبا, وہ تو زبان کی بنیاد پر تھا. اس اعتبار سے لنگوسٹک نیشنلزم بھی اپنی جگہ بہت قوی ہے. ہمیں تو اس کا سمجھنا ہے کہ بنگلہ بھاشا ہی کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا ہے, یہ سب کو معلوم ہے. اصل مسئلہ 1947 میں شروع ہو گیا تھا زبان کے مسئلے پر, اور سندھو دیش کے لیے بھی فضا سنکراتی میں تو ایسی تیار ہو چکی تھی, اللہ نے بچایا ہے بات, اللہ تعالیٰ کی ہمیں اور مہلت دینی تھی, ورنہ سندھی زبان کی بنیاد پر سندھو دیش. ظاہر بات ہے کہ یہ لنگوسٹک نیشنلزم بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جمع کر سکے جوڑ سکے. کہنے کو ہم نے کہہ رکھا کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے, حقیقت میں تو قومی زبان نہیں, اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے پاکستان میں بھی سندھی بھائی کسی صورت میں اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ عربی کو تیار تھے قبول کرنے کے لیے, اور بنگالی بھائی بھی تیار تھے عربی کے لیے. سراوا خان نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو, زاہد حسین مرحوم نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو, 20 سال کے اندر اندر تمہارے یہاں وہ نسل آ جائے گی جو سارے معاملات کو عربی زبان کے اندر چلا سکیں گے. لیکن نہیں, یہ غلطی ہوئی ہے. لہذا یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور آج بھی اردو آپ کی قومی زبان نہیں. تو لنگوسٹک نیشنلزم کی کوئی مضبوط اصلیت نہیں ہے. اب اس کو چھوڑ دیجئے تو ایک ہی رہ جاتی ہے, وطنی قومیت. یہ وطنی قومیت جو ہے, ٹیریٹوریل نیشنلزم, نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے بہت قدیم نہیں ہے, جدید تہذیب ہی کا ہے معاملہ. نیشن اسٹیٹ اگر سے اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ نیشن اسٹیٹ کی تقریباً اہمیت ختم ہو جائے گی, لکیریں رہ جائیں گی, ملٹی نیشنل کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اندر. ایک مالیاتی استعمار ہے جو پوری دنیا کو اگر اسے چیک نہ کیا جا سکا تو پوری دنیا تنجس کر لے گا. بہرحال لیکن ایک وقت میں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی نیشن اسٹیٹ, ایک ملک کی حدود کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہے. وہ قوم اس کے اندر چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, جب ایک وطن میں رہتے ہیں تو ایک قومیت سے وطنی قومیت. اصل میں بائی پروسیس آف ایلیمینیشن قائد اعظم کس جگہ پہنچے تھے جس کی بنا پر انہوں نے وہ الفاظ کہے 11 اگست کو, ویری سون ہندو ول سیز ٹو بی ہندو اینڈ مسلم ول سیز ٹو بی مسلم, ناٹ ان دی ریلیجیس سینس بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. کہ یہ ایک قومیت, وطنی قومیت, پاکستانی قومیت کو منتخب ڈیولپ کریں اور وہ یہاں کی اقلیت بن جائے, اور وہ یہاں پہ ایک مضبوط جو ہے ایک استحکام کا جو ہے ذریعہ بن جائے. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی فادر آف دی نیشن میں عرض کروں گا, پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی. میرے پاس دلائل ہے, سن لیجیے اچھی طرح, کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے, نہ ابھی تک وجود میں آئی ہے نہ آئے گی کبھی بھی. حاصل سب سے پہلی دلیل یہ کہ اس کی کامل نفی پر ہم نے ملک بنایا, ہندوستان کو بٹوایا. ہم نے کم سے کم 10 برس 1938-37 سے لے کے 47 تک جو راگ علاپا ہے ہماری قومیت, ہماری قومیت مذہب کی بنیاد پر ہے, مسلم نیشن روڈ اور دو قومی نظریہ, آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک نظریے کی نفی پر آخر ملک قائم کرے اور پھر اس نظریے پر اس کے استحکام کی بنیاد ہو جائے. ہو سکتی ہے خلوص کے ساتھ ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن عملاً یہ ہونا ممکن نہیں. ذرا اندازہ کیجئے کہ کس شدت کے ساتھ مفکر و مصور پاکستان نام اقبال نے نفی کی تھی. یہ وطنیت کے نام سے جو نظم ہے ان کی مانگے درا میں, واقعہ یہ کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے غالب کا وہ شعر کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں, کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. وہی انداز اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور ساقی نے بنا کی روش کے لطف ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تہذیب کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ذرا غور کیجیے شدت, یہ بت کے طرح سیدھے تہذیب نبی ہے. ابھی میں نے عرض کیا تھا یہ وطن کی بنیاد پر قومیت, یہ بہت ریسرچ کانسیپٹ ہے. یہ پاسپورٹ سے لکھنے کے کام آتا ہے, وہ آپ کی نیشنلٹی بنتی ہے. یہ بت کے تراشینہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے طوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے. یہ انداز پھر سے ایک مرنے پر مجبور ہوں کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا بدری رحمتہ اللہ علیہ نے پل بنگٹ دلی میں تقریر کرتے ہوئے ذرا کہہ دیا تھا کہ آج کے زمانے میں قوم وطن سے بنتی ہے جو شدید رد عمل ہے علامہ اقبال کا. ظاہر بات ہے یہ بات علامہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے، اور کون سکتا کہ جو یہ بات اس دھرنے کے ساتھ کہہ سکے. عجم حروف نداند رموز دی مرنا دیو بند حسین احمدی کے برا جمی سروت بر سر ممبر کے ملت وغیرہ کہ بے خبر مقام محبت عربی بب سبا برسا تیسرا کے دی ہم اگر بہو نہ رسی دی تمام بول آ. یہ ہے ہمارا تصور اس وطن کے بارے میں. اب کیسے ممکن ہے؟ اٹ کین بی اے وشفل تھنکنگ بٹ اٹ از امپاسبل انہولی بات. نمبر دو، اب ظاہر بات ہے ساری لڑائی ہم نے کانگریس سے لڑی اسی پر، وطنی قومیت کی بنیاد اس کی تھی. ہندوستان میں رہنے والے سب قسم ہندی ہے، اور اقبال پر بھی ایک دور گزرا تھا، اس میں بھی بڑے ترانے علاقے تھے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور اس نے بھی کہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. بڑا آج بھی سبق ان پر آیا ہے، بہت تھوڑا سبق تھا، لیکن اس کے بعد ان کی قلب مالیت ہوئی، پھر انہوں نے وطنیت کی نگیشن کی. اور مسلم قومیت، ملت اور ملت کی وحدت، عالمی ملت اسلامیت، اس کی ایک وحدت، اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی ہے، اس بنیاد پر بھی چلی ہے تحریک. اس حوالے سے اب اس کے بالکل برعکس پر نظریے پر بنیاد رکھ دینا ممکن نہیں. نمبر دو یہ کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس کا زمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے نہیں، اس کا مزاج آفاقی ہے. مجھے اقبال نے پھر بعد میں ترانہ ملی میں کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ آفاقیت در حقیقت مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جیسے حضور نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. یہاں یہ قومیں قبیلے جو ہیں قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، اب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی نفی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے مسلمانوں کا جو ایک خاص مزاج ہے، نفسیات ہے، اس میں آپ وطن کی محبت جو ہے اس کو کسی بڑے پیمانے کی اصلیت کی بنیاد نہیں بنا سکتے. اس کے برعکس معاملہ ہندو کا ہے. بھارت ماتا، یہ ماتا کا تصور ہے، اور اس کا پوتر ہونا یہ اس کا ایک خاص تصور ہے. وہ تو سیکرڈ کاؤ کے مانند ہے اس کے لیے، اس کی گائے کے مانند جو ہے وہ تو مانند زمین ہے، لیکن مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہے. ترک وطن سنت محبوب الہی، دیکھ لوں محمد کی صداقت کی گواہی. وہاں تو ترک وطن جو ہے اس کی بنیاد پر تو سارا انقلاب بڑھتا ہوا. اور خاص طور پر مسلمانان ہند جو تھے وہ اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے آگے تھے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کہیں بھی کسی پر کوئی ظلم ہوتا تھا، مرسی یہاں کہہ رہے ہیں، علامہ شبلی کہہ رہے ہیں، مولانا حلید الدین فراہی عربی میں کہہ رہے ہیں، عید القرار و قدم کے سالام و ناب سرام ٹریپولی میں ترابلس میں ہمارے جھنڈے جو ہیں وہ گر گئے، سر نگو ہو گیا، کیسے قرار آئے، چین آئے تو کیسے آئے، این القرار ہوا قدم کس آلام و ناب ترابلس. اور وہیں پر وہ بچی جو تھی فاطمہ وہ شہید ہوئی ہے، تو آپ نے اقبال کا مرثیہ پڑھا اس پر. پوری دنیا کا صحیح کے خلافت جو تھی وہ صرف ہندوستان میں چلی اور صحیح نہیں چلی. حالانکہ خلافت اگر مسئلہ تھا تو پوری دنیا کا تھا، تمام ملت اسلامیہ کا تھا، صرف مسلمانوں میں ہندو تو نہیں تھا. تو آفاقیت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ سکتے. لہذا یہ وطنیت جو ہے یہ ہمارے مزاج کے ساتھ تو مناسبت نہیں رہتی. اور آخری بات اب کرو، اگر وطن کو آپ بنیاد بنائیں گے قومیت کی، تو ایک سندھی کے لیے سندھ کو وطن کی حیثیت سے دیکھنا اور سمجھنا یہ اس کے مزاج سے قریب تر ہے بنسبت پاکستان کے. جب وہ کہتا وہ جو سندھی میرا پیارا سندھ، اب اس میں جو حلاوت ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کی پوری محبت، اس کے جذبات اس کے اندر گھل کے آ جاتے ہیں، وہ جو سندھی، اس کے ساتھ ہی نشانی معاملہ موجود ہے، یہ دونوں مل کر ایک زبردست ریکولیزم بنتے. وطن کی زمین جو ہے اگر اس کا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کہ یہ ڈیوائسو ہے, یہ پاکستان کو جمع کرنے والی شہر نہیں ہے, یہ وہ حیوان ہے جو اپنے دودھ سے اپنے دشمن کو پالتا ہے. لہذا بائی پروسیس آف ایلیمنیشن ہم یہاں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے بقا اور استحکام کا کوئی اس کے لیے کوئی ٹھوس اثاث سوائے دین و مذہب کے نہیں. تو میں نے جو باتیں دو تھی جن کے بارے میں عرض کیا تھا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں میں نے کوئی مذہبی اپیل, کوئی جذباتی, کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. ایک انالیسس ہے, اور انالیسس ہے, عمرانیات کے اصولوں کے مطابق ہے, سیاسیات کے اصولوں کے مطابق ہے کہ اس کے لیے سہارا اگر ہے کوئی اقلیت وجود میں آ سکتی, صرف مذہبی اقلیت, اگرچہ وہ مذہبی اقلیت جس نے اس کو جنم دیا تھا اور وہ مذہبی اقلیت کے جو اس کو اب مستحکم کر سکتی ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وقت کی اقلیت تھی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں, نام تمہارا مسلمان ہونا چاہیے, تم شراب کا ٹھیکہ سے چلا رہے ہو اس میں عرضی, تمہارا نام عبد الرحمان ہے, غلام علی ہے, ٹھیک ہے آ جاؤ. اگر وہ ریڈ لائٹ ایریا کے چودھری ہے, ٹھیکے دار ہے, ٹھیک ہے کوئی, جس طرح کا بھی ہو تو پریکٹسنگ ہے نہیں ہے مسلمان, سارا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اس لیے کہ پیچھے اصل جو جذبہ محرکہ تھا وہ ہندو کا خوف تھا, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, وہ طوفان ہندو جو ہے اس نے در حقیقت تو اصل میں جو موٹی لے کر وہ تو اس سے ہو رہی ہے. لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, کوئی بھی ہو, قادیانی ہو, کمیونسٹ ہو, کوئی ملحد ہو, زہریا ہو, شرابی ہو, زانی ہو, کچھ بھی ہو, مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آ. یہ مذہبی جذبہ تھا, لیکن اب یہ مذہبی جذبہ جو اپنی معنویت کھو چکا ہے, اب تو اگر ہوگا تو صحیح اسلام, حقیقی اسلام, جس کو یہاں کے عوام کے دل گواہی دے کہ ہاں یہ اسلام ہے. اس لیے ایک کلیکٹو سب کانشس مائنڈ بنتا ہے قوم کا 1400 برس کی روایات میں, چاہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہو, پہلا پڑھے لکھے نہ ہو, ایک کلیکٹو سب کانشس مائنڈ جو ہے وہ سب کا ہے, جانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے یہ نہیں ہے, کیا عمل کرتے ہو یا نہ کرتے. جب تک وہ حقیقی اسلام, عملی اسلام نہیں ہوگا, لوگوں کے اندر سے یہاں پر کوئی قربانی کا جذبہ, کو محنت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا, اور جمعیت کو فراہم کرنے والی کچھ ہے آپ کے پاس نہیں ہوگی. در حقیقت پاکستان کے قیام کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. اشخاص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن لمٹ ہوتی ہے. علامہ اقبال نے 2 اشعار میں ان چیزوں کو خوب نمایاں کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ فرد قائم رب سے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ یہ بھی بات سامنے رہے, افراد صرف 1-2-4 آدمی پاکستان نہیں بنا سکتے تھے, اگر 1-2 آدمیوں سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہر نبی اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست, اللہ کی حکومت قائم کر کے جاتا. نبی اپنی شخصیت سے کس قدر غلط معصوم, ہر وقت اللہ کی ہدایت آ رہی ہے, لیکن نہیں, جماعت نہ ملے, ساتھی نہ ہو, عوام نہ ہو, انصار نہ ہو, اصحاب نہ ہو, کام نہیں ہوتا. حالانکہ 2 موجود تھے, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, اور 2 ان کے ساتھیوں میں سے بھی یوشع ابن نون اور طالب بن یمن کی یسنا ساتھ دینے کو تیار تھے, لیکن نہیں, پروسیس وہی رک گیا جب پوری قوم نے کہا فضمن کا مربوں کا فقاتلا اتنا ہا ہونا پائے گی. تو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا, البتہ اس میں 3 اشخاص کا رول جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. وہ تفویض کیا ہے؟ ایک, سر سید احمد خان, اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کوئی پاکستان وجود میں نہ آتا, اس لیے کہ علماء کی عظیم اکثریت انگریز سے کامل عدم تعاون کر کے موالات, نہ انگریزی پڑھیں گے, نہ انگریزوں سے کوئی سابقہ رکھیں گے, کوئی رابطہ کریں گے, کچھ نہیں کریں. یہ جو ترک تعلق تھا منفی اعتبار سے, ظاہر بات ہے یہ جاری رہتا تو جو انگریز سے ظاہر کیے تھے سید احمد خان نے, وہ حقیقی تھے کہ کچھ عرصے کے بعد صرف باقی رہ جائیں گے یا قصائی رہ جائیں گے مسلمان, باقی اور مسلمان کہیں کسی زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر نظر نہیں آئے گا. تو اصل میں تو وہ تصویر کا جو ایپیکس ہے وہ تو ہے سر سید احمد خان. پھر 2 شخصیتیں ہیں, ان میں اصل میں جب تک کہ ہم نہ سمجھ لیں اور خالص علمی انداز میں کہ ان 2 شخصیتوں کا باہم جو ہے تعلق کیا ہے, ان کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے. یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں, قائد اعظم مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم. عجیب بات ہے, دونوں بالکل ہم آخر ہیں. ایک کی ولادت ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو, اور علامہ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں 1 نومبر 1877 میں, ایک سال سے بھی کم کا فرق. پھر یہ کہ اگر کہ قائد اعظم کو اللہ نے زندگی زیادہ دے دی ہے, لیکن یہ کہ بارہ یہ پورا دور ان کا ہم آخر ہم اور لوگوں کی حیثیت سے ان کا معاملہ رہا ہے. ان دونوں شخصیتوں کے اعتبار سے میں کل حقائق چاہتا ہوں کہ سامنے آئے. دیکھیے, مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو نہ قائد اعظم اس میں شامل ہوئے اور نہ علامہ اقبال. علامہ اقبال کو باہر تھے انگلستان میں 1906 میں, قائد اعظم یہاں تھے لیکن اس وقت وہ نیشنلسٹ مسلمان کی حیثیت سے تھے. دادا بھائی مورو جی جو صدر تھا کانگریس کا, اس کے سیکرٹری تھے, اور 1906 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے, مسلم لیگ میں نہیں. پورے 60 برس تک وہ کانگریس کے صرف رکن گئے, مسلم لیگ میں نہیں آئے. سب 1913 میں آئے تھے مسلم لیگ میں, اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے, جبکہ وہ کانپور کی مسجد کا جو جھگڑا چل رہا تھا اس سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے, وہاں جا کر انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ شامل. پھر جو شامل ہوئے ہیں اور کئی سال تک بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے, اور انتہائی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں اتحاد ہو جائے, کوئی فارمولہ طے ہو جائے, کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے اور ہندو اکثریت جو ہے اسے جیسے کہ روڈ رولر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھیر نہ دے, ختم نہ کر دے, کچل نہ دے. انتہائی کوشش کی, انہیں کی کوشش سے 1915 میں مسلم لیگ کا سیشن بھی ہوا بامبے میں اور کانگریس کا بھی, جس کے نتیجے میں میساک کے نقل وجود میں آیا. اور آپ کے معلوم ہے گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ہے, یہ مسلم ہندو اتحاد کا سفیر ہے. قائد اعظم یہ تو اس کے بعد صرف یہ سمجھیے کہ ان کی زندگی میں, کیونکہ یہ قریب قریب ان کا مشاہدہ تھا, ہندو کی ذہنیت کو جس قدر قریب سے انہوں نے دیکھا, لائی بات اور کسی نے نہیں دیکھا. کانگریس کے رکن رہے, اس کے اہم لیڈروں میں رہے, جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہندو مسلم اس میں انہیں وہی تھے کہ اسپوکسمین تھے مسلمانوں کی طرف سے. وہ در حقیقت اس ذہنیت کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے کسی انصاف کی, کسی فیئر پلے کی کوئی توقع نہیں. گویا کہ انہوں نے جو ہے ایک ہندوؤں کے منفی تجربے میں ادھر جو ہے دھکیلا ہے. تو نے اچھا ہی کیا, دو سہارا نہ دیا اس کو لفظ کی ضرورت سے سمجھنے کے لیے. اس کے برعکس معاملہ ہے علامہ اقبال صاحب, یہ نوٹ کیجیے. یہ انگلستان جب گئے تو اس سے پہلے ایک شاعر تو تھے, لیکن شاعر جیسے شاعر ہوتے ہیں عام طور پر, بلو بلبل کی داستانیں بھی ہیں, ہجر و وصال کی داستانیں بھی ہیں, اس کے ساتھ ہی وہ ہندی قوم پرستی بھی ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستان ہمارا, جو بھی چیز ہے. یہاں تک کہ وہ براہمن سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ دوں براہمن جب تو برا نہ مانے. یہ چہرے جو ہیں یہ بت تو بہت پرانے ہو گئے ہیں, اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, وائف کو بھی سکھایا جنگ و جنگل خدا نے, اور پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے, خاکے وطن کا مجھ کو حسنا دیوتا ہے, دیوتا جس کو بعد میں کہا یہ شرم ہے اس طور کا سب سے بڑا شرک ہے وطن پرستی اور وطنیت ایک تصور سیاسی کی حیثیت سے. لیکن وہ دور تھا اقبال کا, بڑا چھوٹا دور ہے مختصر. عجیب بات یہ ہے, نوٹ کیجئے کہ اقبال کو مسلمان بنایا ہے مغرب نے. 3 سال جو ہندوستان اور جرمنی میں گزارے ہیں در حقیقت قدر ماہیت علامہ اقبال کی وہاں ہوئی, اور یہ وہ ہے در حقیقت مشاہدہ جو میں 1970 میں کر آیا تھا ہندوستان میں. میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افتار احمد وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے, تو میں پہلا دورہ تھا میرا. میں نے وہاں دیکھا پاکستان ہاسٹل جو تھا اس میں پی ایچ ڈی کی ایک کبھی ہے دوسری کر رہے ہیں, اس طرح کے طلبا تھے وہاں پہ, کوئی گریجویشن والے تو نہیں تھے, سب پوسٹ گریجویٹ بلکہ ایم اے کے باہر اوپر. لیکن یہ کہ وہ بیٹھے ہیں, قرآن اسٹڈی سرکل ہے, قرآن پر غور ہو رہا ہے, ہر ایک پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے, اگر پڑھنے میں غلطی ہے تجوید کی غلطی ہے. حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس سطح کے لوگ کبھی بھی اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھے گئے, یہ یہاں کیا ہو گیا. تو میرا تجزیہ یہ تھا, جن لوگوں کی ابتدائی جو تربیت اور خاندانی پس منظر میں دین تھا, بعد میں کسی وجہ سے وہ دب گیا ماحول کے, یہاں پر وہ دب گیا. لیکن ایک مخالف ماحول میں جا کر سخت تھا وہ سونے کے طور پر. یہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. امریکہ کی جو نوجوان نسل سیکنڈ جنریشن امیگریشن جو ہے, ان میں جو نوجوان نشیلے نوجوان اٹھ رہے ہیں, دینی مذہبی, باپ کلین شیو ہے اور بیٹے کی یہ داڑھی, اور یہ ساری صورتحال وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے. وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی کھل کے بھی کہہ دیتا منافق لوگ ہیں آپ, آپ نے سود کے اوپر یہ مکان دیا اور آپ کے سود جو ہے اس کے اوپر مارگیج کے اوپر جو ہے مسجد بنائی ہے, سب منافقت ہے, کھل کر کہنا. یہ سارا جب رد عمل ہوتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفانی مغرب میں. اقبال کا معاملہ یہ ہے, اب جو وہ واپس آیا ہے تو وہ احیاء اسلام کا نقیب بن کر آیا ہے, وحدت ملی کا ہدی خان بن کر آیا ہے. اب اس کا کرانا ہی اور ہے, تینوں عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ بدل گئی قلب باغیت ہے. اب اس کی باغی ذرا 1924 میں چھپ چکی ہے. آپ اندازہ کیجیے طلوع اسلام اور چیزیں ان نظموں کے اوپر, کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ کھاتے ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوں پر پیدا. نوا پیدا ہو اے بلبل جو ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تلے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. سبق پھر پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا جس سے کام دنیا کی امامت کا. یہ جذبہ اور دیار مغرب کے رہنے والوں کو دادی مسجد دکان نہیں ہے, کرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کا بیان ہوگا. یہ سارا جو تھا اور یہ غلغلہ 1908 سے لے کے 1924 تک ایک بار جا چکا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ذہنی فکری نفسیاتی سزا تھی اس میں اقبال کا یہ پیغام آ چکا تھا. اس پس منظر میں اقبال 1930 میں صدارت کر رہے ہیں مسلم لیگ فیشن کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو تین کام انہوں نے کیے, نمبر ایک اس خطبے کے اندر مسلم نیشن ہوڈ فلسفیانہ بنائی کے ساتھ اس کا اقبال کیا ہے. نعرہ لگانا اور بات ہے, فلسفیانہ انداز میں اس کے لیے دلائل دینا ثابت کرنا, ناقابل تردید دلائل کی بنیاد پر سوشولوجی اور فزکس اور پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے حوالے سے. نمبر دو انہوں نے پیشن گوئی کی ہے, یہ پروسیس ہی تھی پیشن گوئی کی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اس نے ڈیسٹنی لفظ ڈیسٹنی استعمال کیا, یہ ڈیسٹنی ہے, بلکہ آگے چل کر مطالبہ بھی کیا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان صوبوں کو ملا کر ایک جو ہے سٹیٹ بنائی جائے, لیکن اصل شہر جو ہے وہ وہاں پر. اسی لیے میں نے علامہ اقبال کے لیے مصور پاکستان, مفکر پاکستان کے علاوہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے, آپ کے ان میں سدھایا ہو, مبشر پاکستان, بشارت دینے والے کہ پاکستان چاہے نام نہیں تھا اس وقت, لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. نمبر تین جو اہم تر بات ہے جس کی طرف میں آپ کو سمجھ دلانا چاہتا ہوں, در حقیقت اسی خطبے میں نظریہ پاکستان ہے. وہ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں آزاد مسلمان ریاست مل گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے عرب ملوکیت کے زمانے میں, عرب امپیریلزم کے الفاظ خطبے میں, یعنی آج کی دنیا اسلام کو دیکھتی ہے بنو امیہ کا اسلام, بنو عباس کا اسلام, اور یہ جو سلاطین سے ترک ان کا اسلام, وہ خلفا بھی کہلاتے تھے, تو یہ اسلام تو کچھ اور ہے, یہ اصل اسلام تو نہیں. اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا, لیکن یہ دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو دیکھتی ہے. اسلام کے چہرے پر یہ داغ اور دھبے آ گئے, چیچک نکلی ہے اور یہ سارا چہرہ جو ہے دھبوں سے داغدار ہے, دام پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ہمیں مل جاتا تو ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر, ان داغوں اور دھبوں کو دھو کر, اور صحیح اور حقیقی اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرے. اور تجزیہ کیجئے, عرب امپیریلزم سے پہلے کا اسلام کون سا, خلافت راشدہ کا اسلام, چاہے لفظ یہ استعمال نہیں کیا انہوں نے, لیکن یہ کہ آپ اینالائز کیجئے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ خلافت راشدہ دور نبوی کا اسلام ہم نافذ کرنا چاہیں گے. اور یہ ہے در حقیقت جو پاکستان آئیڈیالوجی بنا ہے. ویسے شہروں میں جو انہوں نے کہا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس سوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و ذکر, وہ چیز ان کے سامنے تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہاں اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. البتہ یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو اثرات جو ہیں غلط ان کے اسلام کے پردے پر آ گئے تصورات سے, ان سب کو ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے, یہ ہے اصل نظریہ پاکستان. اچھا اس کے بعد ہوا کیا ہے, سن 30, 31, 32 میں تین گول میز کانفرنس ہوئی سب ناکام. ادھر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے گئے وہ بھی نامنظور. مثال کے لکھنؤ ناکام اور نہرو رپورٹ آئی وہ بالکل ہی برعکس. 14 نکات پیش کیے وہ بھی رد. اور یہ کہ کانگریس نے کہا کہ ہم مسلمان عوام سے براہ راست رابطہ کریں گے تو انتہائی مایوس ہو گئے قائد اعظم کانگریس سے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانان ہند سے بھی مایوس تھے. ان کا یہ قول ہے جو انہوں نے شیخ محمد اکرام ان سے کہا ہے آکسفورڈ میں اسی زمانے میں کہ میں اس ملک میں جا کر میرا کیا رول ہو سکتا ہے. ہندو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اصلاح ہو سکے, اس کی ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر صبح کو مجھ سے بات کریں گے تو شام کو ڈپٹی کمشنر سے مشورہ کریں گے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ قوانین ہیں, خان صاحب ہیں, خان بہادر ہیں, یہ سر ہیں, یہ جاگیردار ہیں, یہ وڈیرے ہیں, تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. ایسی قوم کی میں کیسے رہنمائی کروں؟ وہ مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی, ایک بڑا فلم کی جو ہے وہ گھر خریدا بیٹھ گئے وہاں پر. وہ یا کہ ہندوستان کی سیاست سے کنارہ کش. لیکن تیسری گول میز کانفرنس میں جس میں قائد اعظم کو شریک نہیں کیا گیا تھا, یہ 1932 میں ہوئی ہے, علامہ اقبال گئے تھے. یہ موقع ہے جب ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے. ولی را ولی بھی شناخت اقبال نے پہچان دیا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت سیاسی قیادت کا معاملہ اگر اس کا کوئی عہد ہے تو صرف یہ جنا ہے. اور جنا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو نفس, جو فلسفہ, جو فکر, جو آئیڈیالوجی اقبال کے پاس ہے وہی ہے اصل اور وہی ہے صحیح اور وہی ہے اختیار کرنے کے قابل. یہی وجہ ہے کہ وہاں سے پھر جب واپس لائے, واپس لانے میں بھی علامہ اقبال کا بڑا ہاتھ ہے. پرسویشن واپس آئے ہیں تو پھر 34 سے لے کر 37 تک تو کوئی خاص کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی. لیکن پھر 37 سے لے کر 47 تک جو کچھ انہوں نے کہا اور جو کچھ کیا ہے, کس قدر تکرار کے ساتھ, کس قدر اعادے کے ساتھ. میرے لیے ممکن نہیں ہے, میں نے یہاں اگر سے کچھ اس کے جو حوالے تھے اپنے پاس درج کیے ہوئے تھے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام مذہب نہیں ہے. یہ 11 ستمبر 1945 کو بھی کہہ رہے ہیں. بیورلی نکلز کو جو دیا انٹرویو 11 جنوری 1944 کو, اس نے بھی کہا ہے. 10 جنوری 1938 کو گیا بہار میں کہا ہے. پھر یہ کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے, نبی اکرم کا جھنڈا ہے, یہ جھنڈا گر گیا تھا ہم نے دوبارہ اٹھایا ہے. اب یہ کہ اسلام کے جھنڈے کو لہراتا ہوا رکھو, یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال. اسلامی قانون دنیا کا بہترین قانون ہے, 22 نومبر 1938 کو کہہ رہے ہیں. عالمی ملت اسلامیہ کا تصور دے رہے ہیں, یہ 7 اگست 1939 کو. مغربی جمہوریت کل میں آپ کو پڑھ کر بعد مجھے سنا دوں گا, انہوں نے کہا کہ یہ مغربی جمہوریت, جمہوریت کے کوئی ایک معنی نہیں ہے. جمہوریت مغربی جمہوریت وہ ہمارے کام کی نہیں, ساتھ ساتھ اس نے تو دنیا کو سوائے دو بڑی جنگوں کو کچھ بھی نہیں دیا. یوں کا کہنا اسی طریقے سے انسان خلیفۃ اللہ ہے, یہ ان کے بیان میں موجود ہے. عید کا پیغام ہے 14 نومبر 1939 کا. دو جدا قومیں ٹائم اینڈ ٹائڈ آف لندن کو ان کا ایک جو تھا کہ یہ دو جدا قومیں ہندو اور مسلمان, بلکہ غیر مسلم الکفر ملت الواحدہ, غیر مسلم سب کے سب ایک ملت ہے, مسلمان علیحدہ ملت ہے. حزب اللہ حزب الشیطان دو ہی ہے قرآن مجید جنہیں ریکگنائز کرتا ہے. اور اس سے بھی اہم بات میں آپ درج کر رہا ہوں, سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں خطاب شائع ہوا ہے 18 جنوری 1946 کا, اور یہ خطاب اردو میں تھا اور یہ قائد اعظم نے خواتین کے استعمال سے کیا تھا. اس میں فرمایا اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. عربوں کے کاؤس کے لیے کہا, نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ہم عربوں کے لیے جس شے کی بھی ضرورت ہوگی کریں گے. پوچھا گیا ہر شے سے آپ کی کیا مراد ہے, فرمایا وائلنس, ایون وائلنس اس جیل کی نیڈ آف اٹ. خود کر کے طاقت استعمال کریں عربوں کی حمایت کے اندر. البتہ یہ کہ اقلیتوں کو تسلی دی ہے انہوں نے. لیکن میں یہاں آپ کو جو دو حوالے سنانا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے ہمارے یہاں بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نظریے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے قائد اعظم کی طرف، یہی غلط ہے. نظریہ پاکستان کے لیے رجوع علامہ اقبال کی طرف ہونا چاہیے، قائد اعظم کی طرف نہیں. علامہ اقبال مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، مبشر پاکستان، معمار پاکستان قائد اعظم، بانی پاکستان قائد اعظم، مؤسس پاکستان قائد اعظم. لیکن قائد اعظم نہ مفکر تھے نہ فلسفی تھے، نہ ان کا کوئی تصنیف ہے، کوئی مصنف ہے ہی نہیں. ان کے لیے صحیح ترین تعبیر وہ ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے طے کی تھی، بہت بڑے پیر تھے پنجاب کے، لیکن ساؤتھ انڈیا میں ان کے جتنے مرید تھے اتنے نارتھ انڈیا میں بھی نہیں تھے، بہت مرید تھے. ان سے کسی نے کہا کہ جناب یہ آپ اتنے بڑے مرشد ہیں، اتنے بڑے عالم بھی ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں، اور اپنے ایک داڑھی موڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ان کا نہیں، میں نے کوئی بیعت نہیں کی، اصل میں میرا ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، مجھے اس کے لیے وکیل چاہیے. وکیل جو ہے وہ ماہر قانون ہو، وہ بحث کر سکے، اس کے اندر صلاحیت ہو اپنے نقطۂ نظر کو بیان کرنے کی، اور نمبر تین یہ کہ وہ بکنے والا نہ ہو. اگر فریق سے مخالف فریق میں تو میں تو رہ گیا، ختم ہو گیا. یہ تین اوصاف ہے کہ جو ہونے چاہیے وکیل کے اندر. میں نے اپنی قوم کا وکیل بنایا ہے قائد اعظم، میرے نزدیک صحیح ترین پوزیشن یہی ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس. وہ نہ فلسفی تھے نہ مفکر تھے، انہوں نے فلسفے، فکر، روحانی اور نظری اعتبار سے میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیعت کی ہے علامہ اقبال کے ہاتھ پر. اگرچہ وہ فارمل بیعت نہ قائد اعظم کے ہاتھ پر کی تھی پیر جماعت علی شاہ نے، وہ بھی فارمل بیعت نہیں تھی. اسی طرح اقبال کے ہاتھ پر قائد اعظم نے کوئی فارمل بیعت نہیں کی. لیکن میں آپ کو جو اقتباسات وہ سنانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا واقعتاً یہ بیعت کے آس پاس بات پہنچ جاتی ہے یا نہیں. لیکن یہ تقریر ہے قائد اعظم کی، 21 اپریل ہی کی شام کی تقریر ہے، 21 اپریل ہی کو یہ چھپی ہے اسٹار آف انڈیا میں، 22 اپریل 1938 کو، یعنی صبح علامہ کا انتقال ہوا ہے، اسی روز کا یہ بیان ہے جو اگلے روز اخبارات میں چھپ گیا ہے. مسٹر ایم نے جناب سیٹ دیٹ دی سوروفل نیوز آف دی ڈیتھ آف ڈاکٹر سر محمد اقبال ہیڈ پلنج دی ورلڈ آف اسلام ان بلوم اینڈ مورننگ. سر محمد اقبال واز انڈاؤٹڈلی ون آف دی گریٹسٹ پوئٹ فلاسفرز اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی، سیئرز جو مستقبل کے آنے والے حالات کو دیکھتا ہے ویژنری. آپ نوٹ کر لیجیے، نہ صرف پوئٹ اور فلاسفر بلکہ سیئرز. گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دلے وجود، گاہ الٹ کے رہ گئی میرے سبق ہوم آس میں، اور کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، اور آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. پردہ اٹھا دوں اگر تیرے افکار سے، نہ آ سکے گا پرنگ میری نواؤں کی تاب. اور وہ نظم جو ان کی ہے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ کو، اور ظلمت رات کی سی ماں پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آسنا ہو جائے گی. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی، کون سی آنکھ؟ یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھ. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں ہمیں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.